بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خیر عند ربکم ثوابا وخیر املا. صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم، کل کی مجلس میں ہم نے جس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کی وہ عقیدے اور ایمان کے حوالے سے تھی، اور میں نے کافی ڈیٹیل میں اس بات کے اوپر روشنی ڈالی کہ ہم عام طور سے جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو عقیدے کی جو حیثیت ہے، عقیدے کا اپنی اس کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے، یعنی اس سے قطع نظر کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، قرآن مجید خود عقیدے کو کس نظر سے دیکھتی ہے. اٹس سو ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دا ایسنس آف آور بلیف سسٹم اینڈ ٹو نو there are different Quranic verses that exactly what is the meaning of aqeedah and how we can define our aqeedah. And in our last majlis I explained that aqeedah, so we have three or four stages. These three and four stages are important to know. One is just our knowledge or our information, or you can say just this is our ilm. The second stage is aqeedah. Aqeedah is from aqd. So this is the, basically your heart is involved. So when you are tying the knot between two things, so this is aqd. So this is your heart and the information you have. For example, you have information that there is a God or existence of God. Now when you are confirming your knowledge, when you are authenticating your knowledge, then it will be aqeedah. So aqeedah is related to the relationship between your heart and your knowledge. So there is a kind of involvement of your heart. And similarly, when we talk about iman, so iman is the deeper level of your relation of your heart with your knowledge. We see the submissiveness and then humbleness of our heart. So I gave a lot of details, but today just I want to recap this one. And then inshallah I will continue very important topic today. So yesterday we discussed that how much it is important for our new generation, for our children, for our youngsters to strengthen their belief system. Because now the time is different. This is the time of social media, and lot of so-called scholars are there. They are always casting doubts. They are always questioning your aqeedah. They are always criticizing our belief system. So if we have not strengthened ourselves, if we have not solid logical grounds for our aqeedah, and if we are not able to defend ourselves, and if we are not able to convince ourselves, then what will happen? And we see that there are so many negative aspects, or we see the results here, because we are already engaged with social media, and then we are listening lot of things from there, and this is weakening our aqeedah. And our children are there, they are asking sometimes question, but they are not serious to understand. So one thing is that, and second is, I want to add something, that it is very important for us to connect ourselves with the authentic resources. Because sometimes we don't understand that which source is more authentic for us, where we need to get the information from. So this is why our sources, We must be well aware of this one. So this is most related to one aspect of Aqeedah that I mentioned last night. The second thing I also mentioned, and this is from the Quran, I am not reciting verses today, but it's very important to understand what are the grounds of our belief system. Because, for example, if I am believing in God, I am believing in the prophets of God, or I am believing in the Day of Judgment. So this is part of my belief system. I believe in Imamat, Wilayat, whatever, I have my belief system. So what are the grounds of my belief system? And then how I form this Aqeedah. This is extremely important for us. Sometimes we are not paying attention to this one. But there are two grounds. One ground is that we have logical arguments behind this. We have philosophical arguments. Intellectually, we can prove this. Unfortunately, and this is very unfortunate, that if we ask from our community members even simple questions from our Aqeedah, so they cannot give the arguments for this. They cannot defend their Aqeedah. So this, it means that sometimes we are not paying attention to this aspect, that we need to have very strong grounds, strong logical grounds. Because if, for example, we are going to college, we are going to universities, and then students are there, they may asking you something about your own belief system. Some people are very intellectual, students are very intellectual. So we should not feel embarrassment at that time. Because we must be very strong, we must have strengthened our Aqeedah. So this is why our children are here, youngsters are here. So I would really, I will recommend you, and then that you pay attention to this aspect. For each and everything which is related to your belief system, you should really go into the detail, go into the deeper levels, and then it will give you more comfort and peace as well. Because you are always comfortable. If enemy is there, if someone is questioning you, so you are very comfortable. You will not have any fear, or you will not be impatient at that time. So this is, and then second grounds that most of us having these grounds, which is mostly blind attachment. How we are forming our Aqeedah? Because we are forming our, for example, because of our circumstances, because of our environment, because I born in Muslim family, because I born in Shia family. So this is why I am Shia. This is why I believe in Imamat. This is why I am Muslim. So this is good. This is okay. This is a great tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, that we born in Shia family, we born in the family, and then this is why we have muhabbat of Ahl Bayt, this is why we have very good and pure and nice Aqeedah we have. But this is not enough. This is good, but this is not enough. Necessary is that we need to really come out from our emotional state. We need to pay attention to the logical and intellectual grounds of our Aqeedah. So this is called Marifat. For example, in the Day of Judgment, two people will be different. For example, maybe both of these people, these two people, they have the same Aqeedah. But one person has Aqeedah on the basis of just blind attachment, or just because of his or her environment. And other person has a very good, solid, logical arguments and grounds. So Allah will give more reward to this person because he has this marifat. If I believe in Tashayyu, if I believe in the Ahle Bayt alayhi salam, because I can prove and I know that this is haq, this is truth. But for example, if my Aqeedah is formed from other people, from my taqleed or blind attachment, it means that I don't know whether my maktab, my school of thought is truthful or not. I am better than every other schools of thought. I don't know about that. So there is less worth. It will be worthful if I really know that this is haq, that I am believing in it. So this aspect is always very important. And then I mentioned the very important aspect that I again want to emphasize, that we need to understand the implications of both grounds. If my grounds are intellectual, so there are implications. So I'm not going into the detail. But if my grounds are more emotional or blind attachment, or because of my environment or circumstances. So I have, even if I am Muslim, even I have a best aqeedah. But the issue is that, and this is the place when we form dogmatic approach. This dogmatic approach, why we have? Why we have in our aqeedah? This is a big problem. Problem is because we don't have enough grounds. We don't have logical grounds for this one. The problem is whenever we just learning something because of our taqleed. So I will become more rigid. Why we have this rigidity? Why we have intolerance? Why we are not tolerating other people? If someone has different opinion, if someone has different belief, why I am not? Why I am trying to impose my own opinion on others? This is because my grounds are weak, and this is why I have this issue. And then another thing that I want to add today is, if we have this belief system same, this will and then we don't have logical grounds. So this will make our heart, we will become hard-hearted. There will be a harshness of our heart, and then there will be a cruelty as well. Even we have aqeedah, but we are also cruel. Even we have aqeedah, we don't have mercy. We don't have tolerance about others. So this is why I will just give you aap ek example main aapko dena chahta hu, aur main chahta hu ki aap really uske upar jo hai wo hum gaur kare. Abhi main us waqt soch raha tha ki jis waqt Pakistan mein jo hazrat news se waqif hain, jis waqt Asiya Bibi ka ek case tha, to aapko maloom hai ki 9 saal wo blasphemy ke case mein jo hai wo jail mein rahi, aur 9 saal ke baad Supreme Court ne ye sabit kiya ki jo hai ye beqasoor hai, aur jo evidences hain wo jo hai wo kafi nahi hai, لہٰذا جو ہے اس کو آزاد کر دیا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہی جو سو کالڈ کہہ لیں جو بھی اسکالرز ہیں, دوسرے ہیں, علماء ہیں, انہوں نے کتنا شدید پروٹیسٹ کیا, اور انہوں نے کتنا شدید اس کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا. تو اس وقت دیر آر لاٹ آف آسپیکٹس, آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ دیز آسپیکٹ, بٹ میں جس چیز کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, اس ٹائم میں ایک چیز یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے زیادہ کروئل ہو چکے ہیں, ہم کتنے زیادہ ہارش ہارٹیڈ ہو چکے ہیں. کہ فرض کریں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ کسی شخص کو اس نے جرم کیا ہے اور وہ سزائے موت ہو گئی ہے, اس کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی ہے, لیکن مجھے اگر پتا چلے کہ وہ غلط تھا اس کے لیے بارے میں فیصلہ, اور اب سپریم کورٹ نے اس کو, تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ مجھے یہ, میرے اندر اگر رحمت کا جذبہ ہو, میرے اندر مرسی ہو, اگر میرے اندر کمپیشن ہو, تو اس کا مطلب ہے مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی آزاد ہو گیا ہے, اس کو سزا نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں, اس کو خاتون کو جیل میں رکھا جائے, نہیں اس کو سزائے موت دی جائے, اس کو پھانسی دی جائے, اور ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کیس میں کوئی اور فیصلہ سنایا جائے. تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے, آئی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ود دوز اسلامک گروپس who are really, they are involved in terrorist activities. And when I was in Pakistan and I had a higher level of position when I was director general there, so I had interaction. So believe me, from Aqaid point of view, they are not ready to discuss with you anything about that, because their intellectual grounds are so weak and they are so blindly attached to whatever they are thinking about that. So they are not ready to discuss with you anything from theological point of view. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے, کہ عقیدہ جس کی قرآن بات کرتا ہے اس لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس عقیدے کے بارے میں ہم سوچیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, یہ اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی روٹس جو ہیں وہ فرم ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ کا جو پاک عقیدہ ہے اس کی جو جڑیں ہیں اس درخت کی مانند ہیں کہ جو جس کی جڑیں مضبوط ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو عقیدہ ہے میں نے اتنا اس کے اوپر ورک کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو اپروٹ نہیں کر سکتا, کوئی شخص جو ہے میرے عقیدے کو تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی شخص جو ہے میرے عقیدے کو متاثر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر ورک کیا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ فرعہ فی السماء, اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف ہیں. یعنی میرا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پوری عالم انسانیت اس سے استفادہ کرے, نہ یہ کہ میری جو ہے صرف جو میرے سامنے میرے افراد بیٹھے ہیں, جو میری کمیونٹی بیٹھی ہے, نہیں, بلکہ ہماری اسپیچز کو, ہماری تقریروں کو، ہماری مجالس کو ایسا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ میرا اس بات پہ زور ہوتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے میری مجالس کا جو نیچر ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ مجلس پڑھیں، چاہے اس کے اندر سنی آئے، چاہے اس کے اندر شیعہ آئے، چاہے اس کے اندر کرسچن آئے، آپ کا میسج جو ہے امام حسین کے لیے وہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہونا چاہیے، وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف ایک کسی فرقے کو خوش کرنے اور ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہماری مجالس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری مجلس میں اگر کوئی بھی شخص آتا ہے تو وہ واقعاً اس سے استفادہ کر سکے. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اسی لیے میں نے اپنی لاسٹ مجلس میں، میں نے جو گھر کی مجلس تھی اس میں، میں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا. میں نے کہا کہ پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ہم میری نجات کے لیے نہیں آئیں گے، کسی فرقے کی نجات کے لیے نہیں آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں گے اور جو میرے دل کی جو میں انتقام کی ایک آگ میرے دل میں بھڑک رہی ہے، اور وہ آئیں گے اور وہ صرف جو ہے وہ آ کے ان کا صرف کام ہی یہ ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت کو جو ہے وہ تہ تہ کریں گے. میں مجھے اس سے بھی وہ غرض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ میری نجات کے لیے نہیں آئیں گے، وہ مجھے ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ عالم بشریت کو نجات دینے کے لیے آئیں گے. وہ منجی عالم بشریت ہیں، وہ صرف منتقی میں عالم بشریت جو ہے عالم بشریت نہیں ہے، بلکہ وہ طبیب عالم بشریت بھی ہیں. وہ اس انسانیت کے طبیب بن کر بھی آئیں گے، وہ اس کے ڈاکٹر بن کے بھی آئیں گے. تو جب امام زمانہ کا مقصد عالم بشریت کو نجات دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو امام زمانہ کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی عالم انسانیت کی سطح پر امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. بجائے اس کے کہ ہم اپنے ممبر کو طوفان بدتمیزی بنائیں، بجائے اس کے کہ ہمارا سارا فوکس اس پہ ہو، ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس تھیولوجیکل گراؤنڈ نہیں ہوگی تو لوگوں کو آپ انہی چیز میں انگیج کریں گے، آپ دوسروں کو ٹاؤنٹنگ کریں گے، آپ دوسروں کے ساتھ ابیوسیو لینگویج استعمال کریں گے، آپ دوسروں کے عقائد کو ان کی توہین کریں گے، ان کی دل آزاری کریں گے. اور جب ہم اس طرح کے مناظرے ہم ممبر سے کرتے ہیں تو یہ قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہے. کسی قسم کسی جگہ پر قرآن مجید نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم ابیوسیو یا سب سٹینڈرڈ لینگویج کسی دوسرے فرقے کے بارے میں کریں، کسی جگہ پر ہمیں قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو ریسپیکٹ فل طریقے سے ہماری واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم ریسپیکٹ فلی دوسرے کے عقیدے کے ساتھ اور اکیڈیمیکلی اور انٹلیکچولی اور حکمت کے ساتھ اور موعظے کے ساتھ جو ہے دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. قرآن صاف کہتا ہے کہ تم دوسرے کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو تاکہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو برا نہ کہے. یعنی یہ ایک کوشچن ہے. آپ اتنے انٹلیکچوئل صاحبان علم یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا مقصد واقعاً کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کے دوسروں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اہل بیت سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم اس طرح کا اسٹائل اپناتے ہیں، جب دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، جب ہم ٹونٹنگ کرتے ہیں، جب ہم سب سٹینڈرڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، جب ہم ڈس ریسپیکٹ فل بیہیویئر کے ساتھ دوسروں سے ڈیل کرتے ہیں، تو کیا ان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی یا اہل بیت سے نفرت پیدا ہوگی؟ اور اسی لیے میں نے لاسٹ مجلس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے آٹھویں امام یہ فرماتے ہیں، وہی فرماتے ہیں لو علم الناس محاسنا کلامنا، اگر لوگوں کو ہماری شخصیت کی کوالٹیز کا علم ہو جائے، اگر لوگوں کو ہماری سینگز اور ہمارے کلام کی بیوٹی کا علم ہو جائے، لو لاتبعنا، تو وہ ہمیں فالو کرنے لگ جائیں. آج جو لوگ اہل بیت کو فالو نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قصور ہے، دوسروں کا قصور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی وہ جا کے مطالعہ نہیں کرتے، وہ جا کے پڑھتے کیوں نہیں ہیں. قصور ہمارا ہے، हमारे आठवें इमाम हमें कह रहे हैं, दूसरों को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा कसूर है कि तुम हमारी शख्सियत को सही तरह से पेश नहीं करते हो, कसूर तुम्हारा है कि तुम हमारे कलाम की ब्यूटी को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को भी समझें। जब हम अकीदे के हवाले से बात करते हैं तो अकीदा इस लिहाज से जो है वो अहमियत का हामिल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इसी तरीके से हमने ये भी बात की कि कुरान ने, कि कुरान ये कहता है कि ये वो दरख्त है, अकीदा वो दरख्त है कि जो सारा साल, वो दरख्त जो सारा साल फल देता हो। आपने देखा कि कुछ मौसमी होते हैं, आमतौर से कोई गर्मियों का फल होता है, कोई सर्दियों का फल होता है, हर दरख्त सारा साल तो फल नहीं देता, लेकिन कुरान ये कहता है कि ये अकीदा उस दरख्त की मानिंद है जो सारा साल फ्रूट्स जिसमें आते हैं, सारा साल जिसमें जो है फल लगते हैं। यानी ये कि आपके अकीदे से हर लम्हा और हर आन, किसी भी जमान, किसी भी मकान, किसी भी टाइम, किसी भी स्पेस में हर शख्स जो है उससे इस्तफादा करने के काबिल हो, दूसरा उससे फायदा उठाने के काबिल हो। इसलिए कि अल इंसानो कल मादिन, हदीस के अल्फाज कल मैंने पढ़े थे, कल मादिन फिजा व जहब, के सोने और चांदी की जो काने हैं, जो माइंस हैं, इंसान उसकी मानिंद है। ये माइंस का असल नेचर क्या है कि माइंस हमेशा दूसरों को मुस्तकिल फायदा पहुंचाती हैं। आप हमेशा उनसे सोना, उनसे चांदी या जिस चीज की भी वो माइंस है उसमें से आप निकाल रहे हैं, तो आपका अकीदा उन माइंस की तरह होना चाहिए, आपकी शख्सियत उन माइंस की तरह होनी चाहिए कि जिसका अंदर खजाना खुद अंदर से वजूद में आया हो, बाहर से वजूद में ना आया हो। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। और ईमान जो है वो देखें, ये लफ्ज ईमान, मैं इसमें बस अपने मौजू की तरफ भी आना चाहता हूं कि ईमान जो है वो लफ्ज है अमना से, यानी आप अपने आप को जहां सेफ्टी की जरूरत होती है, अमन और अमनो अमान जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो ये सेफ्टी किस चीज की है? अमन, यानी जब व्हेन यू हैव अ बिलीफ सिस्टम एंड देन यू हैव कन्वर्टेड इनटू ईमान, इट मींस दैट द डीपर लेवल ऑफ योर कनेक्शन ऑफ योर हार्ट, द सबमिसिवनेस ऑफ योर हार्ट, सो व्हेन यू हैव दिस स्टेट, सो देन दिस ईमान इज अमना, इस बेसिकली ही सिक्योरिंग योर अकीदा। हमारा अकीदे को सिक्योर हमारा ईमान करता है। अगर सोचें आप कि हमारा ईमान वीक हो तो इसका मतलब है हमारा अकीदा भी वीक हो जाएगा। इसलिए कि जिसके लिए जिस सपोर्ट की जरूरत है वो हमारा ईमान है। तो ये चीज़ें जो हमने कल जो है जिसके ऊपर बात की, मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपनी मजालिस में जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा, लेकिन मैंने कुरान मजीद की जिस आयत की तरफ आज इशारा किया है और जिस आयत को मैंने पढ़ा है, कुरान मजीद की आयत है सूरह काफ की आयत नंबर 46। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुरान बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। एक तो माल है, कि जो इंसान बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है, जो मालो दौलत है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। और पता नहीं, मैंने बहुत दफ़ा लोगों को देखा है कि वो जैसे ऐसा लगता है वो कब्र में भी जो जा रहे होते हैं ना, तो जैसे वो चाहते हैं पैसे गिनते हुए कब्र में जाएं। तो ऐसे लोग जो है, यानी उनकी ये हविस ख़त्म नहीं होती। ये जो कुरान तकासुर की बात करता है, ये जो कुरान अपनी दौलत पर, कसरत पर और अपने तफाखुर, ये जो इन चीज़ों की बात करता है वो यही है। तो ये जो माल है, कुरान ये कहता है कि अल माल वल बनून, एक ज़माने में औलाद नरीना या मेल चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन जो हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती थी। तो आज भी बाज़ इलाकों में यही हालत है। तो वो दरअसल ताकत का सिंबल होते थे। ये सिर्फ बहस जो है वो ये नहीं है कि किसी का लड़का है या किसी की लड़की है, बल्कि मेल चिल्ड्रन जो हैं वो ताकत का सिंबल होते थे, क्योंकि एक कबायली निज़ाम था। लिहाजा कुरान जो है वो बनून का जब लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसका कभी मतलब सिर्फ बेटे नहीं होता, बल्कि उसका मतलब जो है वो ताकत भी होती है, कि माल और ताकत। आपको पता है इस दुनिया में दो चीज़ों से लोग अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या माल के जरिए से یا طاقت کے ذریعے سے. اگر مال نہیں ہے تو میرے پاس طاقت ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ زینت ہیں اس دنیا کی, یہ بیوٹی ہیں حیات الدنیا. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ خوبصورتی کس کی ہیں. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے بل باقیات الصالحات, کہ جو ایور لاسٹنگ ورچوز ہیں, باقیات الصالحات جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں, جو ورچوز ہیں, اور وہ کیا ہیں, خیر عند ربکم, وہ تمہارے رب کے نزدیک وہی خیر ہیں, اور بہترین امید بھی اسی سے ہم وابستہ کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید نے باقیات صالحات کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ثواباً, یعنی بہترین ثواب بھی تمہیں اس کا ملے گا باقیات و صالحات کا. یعنی ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ دو طرح کا کام ہوتا ہے. ایک وہ کام ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا, بلکہ وہ وینش ہو جاتا ہے, وہ پیرش ہو جاتا ہے اور وہ فنا ہو جانے والا ہوتا ہے. لیکن ایک کام وہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. ایک کام وہ ہے اور وہ اس وقت ہے کہ جب ہم اپنے کام کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. اگر ہم کوئی بھی کام ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی کام ہم اس دنیا میں انجام دیتے ہیں, ہم جاب کرتے ہیں, ہم اپنی فیملی کے لیے خدمت کرتے ہیں, جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے جو ہے اس سے متصل کریں, یہ قرآن مجید بار بار ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بہترین ثواب, اور آج کی اس مجلس میں جو ٹائم ہمارے پاس باقی ہے, انشاءاللہ میں اس کو جاری رکھوں گا, میں چاہتا ہوں کہ آج ہم انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ اس کا آغاز کریں, اور وہ ہے حقیقت ثواب. یہ ثواب ہے کیا چیز؟ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کیا جو مجھے اتنا ثواب ملے گا, یہ کام کیا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا, تو یہ اس کی نیچر اور ایسنس آف ریوارڈ ہے کیا چیز؟ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں جو مسکنسیپشن ہے اور جو اس کے اندر ایک ڈسٹرکٹیو آسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اسپریچویلٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے میں اشارہ کروں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اویئرنیس ہو کہ جب ہم ثواب اور عقاب, جب ہم جزا اور سزا, جب ہم ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے, یہ کس جگہ پر. تو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی, میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں گفتگو کو آگے بڑھا سکوں. قرآن ہی کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اب قرآن کی آیت پر غور کیجئے گا, سورہ کاف کی یہ آیت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز بھی, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, جو چیز بھی زمین پر تمہیں نظر آتی ہے, چاہے وہ خوبصورت باغات ہوں, چاہے وہ خوبصورت دریا ہوں, چاہے وہ خوبصورت پہاڑ ہوں, جو چاہے وہ آپ کا خوبصورت گھر ہو, چاہے وہ آپ کی خوبصورت, بہت توجہ رکھیے گا, چاہے وہ آپ کی خوبصورت گاڑی ہو, قرآن یہ کہتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینتن لہا, میں نے جو کچھ بھی زمین پر رکھا ہے, جو تصور تم کر سکتے ہو زمین پر, وہ زمین کی بیوٹی ہے, وہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے, وہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے. کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ جو زمین کی بیوٹی ہے وہ تمہاری بیوٹی ہے. میں نے تمہارا امتحان اسی لیے لینا ہے, میں تمہیں امتحان سے اس لیے گزارتا ہوں تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھتے ہو وہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے, وہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے, وہ تو اس زمین کی بیوٹی ہے. میں نے اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سی چیزوں کو خوبصورتی عطا کی ہے. آج ہم اتنے خوبصورت شہر دیکھتے ہیں, آج ہم اتنی خوبصورت گرینری دیکھتے ہیں, آج ہم اتنے خوبصورت سمندر دیکھتے ہیں, پہاڑ دیکھتے ہیں, اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہیں بھول نہ جانا, یہ سب کچھ اس زمین کے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے, تو میری بیوٹی کیا ہے؟ قرآن مقام پر کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, تمہاری بیوٹی تمہارا ایمان ہے, تمہاری بیوٹی تمہارا عقیدہ ہے, اور میں نے اس کو تمہارے دلوں میں محبوب قرار دیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے، وَزِّينَةٌ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے دلوں میں اس کی خوبصورتی کو ڈال دیا ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان جو ہے اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسی لیے ایک مقام پر ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہم نے پچھلی آیت پڑھی کہ باقیات و صالحات کے بارے میں، لا تستصغر مدتنا فإنها من الباقیات الصالحات، ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری مودت کو چھوٹا مت سمجھو، تم ہماری مودت کو ڈاؤن گریڈ اور انڈر مائن نہ کرو، بلکہ ہماری مودت اور ہماری محبت جو ہے وہ باقیات صالحات میں سے ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آخرت میں تمہارے کام آئے گی، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ یہ محبت اور مودت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ محبت کی بات نہیں کی گئی، بلکہ مودت اہل بیت کی بات کی گئی ہے، اور محبت آپ دل میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مودت وہاں پر ہے کہ جہاں اس محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ اس محبت کا اظہار کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ مودت جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجالس میں آتے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک اظہار ہے، لیکن اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ٹیچنگز ہیں اس میں بھی ہماری دلچسپی کا ہونا، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ عالم انسانیت تک پہنچانا، یہ بھی اس محبت کا اظہار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ تو کہیں کہ مجھے امام حسین سے محبت ہے لیکن امام حسین کے کلمات سے محبت نہیں ہے، امام حسین کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے، مجھے امیر المومنین سے محبت ہے، مجھے نہج البلاغہ سے محبت نہیں ہے، مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے۔ تو اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ میرے اندر قرآن کو سمجھنے کی دلچسپی بھی ہونی چاہیے، فہم قرآن کی طرف میرے عملی قدم اٹھنے چاہیے، اور اگر یہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پھر ہم اس کو، اور پھر دیکھیں یہ بھی میں اشارہ کروں کہ ہمیں فیملیز کو کاؤنسلنگ کرنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جو فیملی ایشوز کو جب انسان دیکھتے ہیں، یقین نہیں آتا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یقین نہیں آتا کہ ہم لوگ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہمارے فیملی ایشوز کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر مورل ڈیفیشنسیز کتنی ہیں، ہمیں بیسک ایٹیکیٹس بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہی کہتا ہے کہ میں نے محبت اور میں نے رحمت اور مودت کو پیدا کیا، یہ جو میاں بیوی ہیں اس سے متعلق جو آیت ہے، تاکہ تمہیں آرام و سکون مل سکے۔ تو یہ جو مودت اور رحمت کی بات کی گئی ہے، اس میں دو پہلو بہت ضروری ہیں، انشاءاللہ جب کبھی فیملی ایشوز کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا تو وہاں پر میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ رحمت اور مودت کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ فیملی میں فرض کریں کہ آپ کی زوجہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے، بلکہ فیملی کے اندر آپ کی محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی محبت کا اظہار نہ کریں، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں محبت ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ باوجود اس کے ہم کیا کرتے ہیں، عام طور سے ہم ہمیشہ، میں نے دیکھا ہے جہاں فیملی ایشوز ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ بلیم گیم ہو رہی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو اکیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اس کی صراحت کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے اخلاقیات ہونے چاہیے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی غلطی پر ہے تو تب بھی بجائے اس کے کہ میں بلیم کروں یا اس کی غلطی کو ریمائنڈ کروں، میں اس کی غلطی کو باوجود اس کے کہ وہ قبول نہیں کر رہی، میں اس کو جو ہے ایکسیپٹ کروں اور معاف کروں۔ اسی طرح زوجہ، اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ شوہر غلطی پہ ہے اور شوہر اس کو نہیں مان رہا، تو قرآن یہ بات کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسرے کو معاف کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، دراصل بہت توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے میری رحمت کا تقاضا کرتے ہو،
تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، میں کیسے تم پر اپنی رحمت بھیجوں جب تم دوسرے لوگوں کے سلسلے میں تمہارے اندر رحم دلی موجود نہیں ہے؟ تم چاہتے ہو کہ میں غفور رحیم ہو جاؤں، تم چاہتے ہو مغفرت تم مجھ سے مانگتے ہو، میں تمہاری مغفرت تم مجھ سے طلب کرتے ہو، میں کیسے تمہیں معاف کروں جب تم اپنی زندگی میں دوسرے کو معاف کرنے والے نظر نہیں آتے؟ میرے اسماء کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ تمہاری ذات میں ہونا چاہیے، اگر میں رازق ہوں تو وہ رازقیت تمہارے اندر نظر آنی چاہیے، اگر میں خالق ہوں وہ خالقیت تمہارے اندر نظر آنی چاہیے، اگر میں رحمان و رحیم ہوں وہ رحمانیت کے جلوے تمہارے اندر نظر آنے چاہیے، اگر میں غفور و رحیم ہوں تو اس غفور و رحیم ہونے کی جو جلوے ہیں مینیفیسٹیشن ہے وہ تمہارے اندر نظر آنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز اس کائنات میں ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو اپنے سامنے ڈیولپ کریں۔ واقعاً انسان، میں نے جب پیلیٹیو کیئر کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو ہاسپس کا میرا ایکسپیرینس ہے، جب ڈائنگ پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا، لیکن جن کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک یا دو دن بعد واقعاً مرنا ہے، جن کو ڈائنگ پیشنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جو ہاسپس میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی، یعنی میں خود، یعنی اسپریچول کیئر کی ٹیکنیکس میں سے ایک یہ ہے کہ کس طرح اس دنیا سے آپ کو ڈیٹیچ کر کے آپ کے دل میں آخرت کی محبت پیدا کی جائے، یہ ہے وہ چیز۔ لیکن اگر ہم ابھی سے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اگر ہم ابھی سے اس کی ایکسرسائز نہیں کریں گے، تو پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ جو اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ، جو دولت و ثروت کے ساتھ، جو دوسری چیزوں کے ساتھ آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کو آپ کبھی بھی اس کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب آپ اس کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹرم میں، اسی کو سائیکولوجیکل اور اسپریچول پین کہا جاتا ہے، کہ ڈائنگ پیشنٹ اس پین میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ درد اور وہ عذاب یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، کسی چیز نے یہاں پر نہیں رہنا۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ خیالات کی دنیا، یہ بہت سی چیزیں ہم صرف ایزیوم کرتے ہیں، یا ہم صرف جو ہے وہ اپنے خیالات کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، عجیب آیت ہے قرآن کی، کہ آخرت میں حقیقی اور پیور لائف ہوگی۔ یہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ پیور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خیالات میں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہم صرف اپنے طور پر جو ہے وہ ایک قسم کی، ہم جو ہے وہ امیجینیشنز میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میں اس پر مجلسیں پڑھنا چاہوں تو کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی امیجینیشنز پر گزرتی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت کا تعلق امیجینیشن سے نہیں ہے، آخرت کا تعلق حقیقی اور پیور زندگی سے ہے۔ یہاں پر ہم جو مرضی امیجن کرتے رہیں کہ مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا زاہد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عزادار کوئی نہیں، لیکن آخرت میں اس کی حقیقی شکل اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گی۔ یہاں پر جو مرضی ہم گمان کرتے رہیں، جو مرضی ہم ایسیوم کرتے رہیں، جو مرضی ہمارے امیجینیشن ہو، اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں ایویلویٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اپنی ایکچوئل اسپریچول پوزیشن کو ہم جو ہے وہ صحیح طرح ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ جو کرنی چاہیے ہم کو۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو چیز تمہارے پاس، دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کوئی چیز یہاں پر نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد ما عند اللہ باقن، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں، ہم اس کو باقی رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ جب تک ہم اس کو، مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ اگر ایک ڈراپ آف واٹر، ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ جو ہے، وہ کسی جگہ پڑا ہو تو وہ کچھ ہی دیر میں وہ خشک ہو جائے گا، لیکن اگر اسی پانی کے قطرے کو آپ سمندر میں پھینک دیں تو پھر وہ بقا کی ضمانت فراہم کر دیں گے، اس کو وہ باقی رہنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ ایسا عمل انجام دیں اور اس عمل کو اللہ کی ذات سے کنیکٹ کرنے کے قابل ہو جائیں، تو وہ عمل آپ کا باقی رہنے کے قابل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو عزیزان محترم، ثواب کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں صرف ابھی میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع کو، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کے اوپر بات کروں گا، صرف میں تھوڑی سی ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ثواب ہے، یہ اور یہ جو عمل ہے، مثلا آپ یہاں تشریف لائے تو اس کو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس کو آپ کا ریوارڈ ملے گا، تو یہ جو عمل ہے اور یہ ثواب ہے، اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ اس میں آپس میں، اس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور بھی ایشو ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم آخرت، کیونکہ میری پوری مجالس کا تعلق انشاءاللہ آخرت سے ہے، جو آخرت سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو آج سے میں نے اصل ٹاپک کے اوپر آنا شروع کر دیا ہے، تو بہت سے اہم ایشوز ہیں، انشاءاللہ میں اشرح مجلس میں بیان کروں گا۔ تو ہم عام طور سے بہت سی چیزوں کو قیاس کرتے ہیں جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شفاعت، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، شفاعت کے بارے میں ہمارا تصور وہی ہے کہ جو دنیا میں ہمارا تصور ہے، کہ آپ کا کوئی جاننے والا بیٹھا ہوا ہے، اہلیت آپ میں ہے نہیں، قابلیت آپ میں ہے نہیں، یا اپنے پیسے کے ذریعے سے، یا اپنے طاقتور کے ذریعے سے، یا جان پہچان کی وجہ سے آپ نے کوئی جاب جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لی۔ بالکل یہی کانسیپٹ ہمارا آخرت کے بارے میں بھی ہے کہ اسی طرح اہل بیت وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور جو ہے وہ سفارش ہماری چل جائے گی۔ اور تو اب یہ دیکھیں، سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں جو ہماری پرسیپشن ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، اور جو آخرت میں جو کچھ ہونا ہے، اس کو ہم ایک دوسرے سے جدا کریں اور سیریسلی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور میں اپنی پوری مجالس میں اس نقطے پر بھی مسلسل فوکس کروں گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ اپنی جاب پہ گئے اور آپ کو جاب کے جو بھی آپ کا کام ہے، آپ نے اس کام کو انجام دیا، اور اس کام کو انجام دینے کے بعد آپ نے جو ہے، آپ کو اس کے بدلے میں جو سیلری ملتی ہے، جو آپ کو اجرت ملتی ہے، وہ اجرت آپ کے کام کے مقابلے پر ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، آپ کے کام میں اور اس اجرت کے درمیان کوئی جو ریلیشن شپ ہے، وہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ ریئل نہیں ہوتا، بہت توجہ کیجئے گا۔ بلکہ یہ سیلری، بالآخر آفس نے، اس ڈپارٹمنٹ نے، اس نے اس سیلری کو آپ کے لیے معین کیا کہ جو شخص یہ کام کرے گا، جو یہ قابلیت رکھے گا، جس کی یہ تعلیم ہوگی، اس کو یہ سیلری ملے گی۔ اور آسان مثال یہ ہے کہ جو مزدور ہوتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، یا وہ پر آور لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ پر آور آپ ہی کہتے ہیں، یا گورنمنٹ کہتی ہے کہ $14, $13 جو بھی آپ کے ہاں، یا ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ تقریباً $13 یا $14 کے قریب ہے۔ تو یہ ایک اجرت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ثواب کو بھی ہم اسی طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل کو انجام دینا ہے، اور اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی چیز ہمارے لیے رکھی ہوگی، اور وہ ہمیں جو ہے وہ آ کے ریوارڈ جو ہے ہمیں اس کی جگہ مل جائے گا۔ تو جب تک ہم اپنے ذہن کو ان تصورات سے خالی نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی ہم اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ثواب کا تعلق جو ہے وہ ہمارے عمل سے ہے، یعنی اس عمل جو ہم انجام دیتے ہیں، اس عمل کی جو تاثیر ہمارے قلب کے اوپر ہوتی ہے، اس تاثیر کی بنیاد پر، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان قیامت کے دن جو ہے خود اس عمل کو دیکھے گا, عمل کے نتیجے کو نہیں دیکھے گا. جیسے فرض کریں یہاں پر آپ نے کام کیا, اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے سیلری ملی, وہاں پر نتیجہ نہیں ہے بلکہ خود آپ کا عمل آپ کا نتیجہ بن جائے گا, خود آپ کا ایکشن آپ کے لیے جزا اور سزا میں تبدیل ہو جائے گا, یہی آپ کے ثواب کی حقیقت ہے. تو یہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کروں, لیکن میں اختتام کے طور پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ایک ایشو بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ جس کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی میں ایڈریس کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کی ثواب کی کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کام ہوگا تو اتنے ثواب ملے گا, یہ کام ہوگا تو اتنا ثواب ملے گا. یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن جو ثواب کی ہم نے کرنی شروع کی ہے, یہی چیز ہے کہ جس نے ہمیں اسپریچولیٹی اور اصل مذہب سے دور کر دیا ہے. اسی لیے فرض کریں میرے ذہن میں ہر وقت یہ ہوتا ہے ایک تاجر کی طرح, ایک تجارت کرنے والے کی طرح, یعنی میں گویا دنیا کی کسی چیز کو بیچ کر آخرت کی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں. تجارت یہی ہے نا کہ دنیا کی پروڈکٹ کیا ہے, دنیا کی پروڈکٹ یہ ہے کہ میں آیا ہوں مجلس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی, اس پروڈکٹ کو میں بیچ رہا ہوں اور اس کی جگہ میں آخرت میں ثواب خرید رہا ہوں. جب یہ تصور ہمارے ہاں ہے, جبکہ یہ تصور جب ہوگا تو پھر مجھے اپنی اصلاح کی کیا ضرورت ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, امام حسین کی باتوں کو سننے کی کیا ضرورت ہے, قرآن کی آیتوں پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ میرا یہ عمل جو ہے یہ عمل خود ایک پروڈکٹ ہے. جب یہ عمل پروڈکٹ ہے تو اس کے بدلے میں میں اس کو بیچنے آیا ہوں, اس کے بدلے میں میں قیامت میں اللہ سے ثواب خرید لوں گا میں. تو یہ وہ کنسیپٹ ہے. اس کے نتیجے میں فرض کرتے ہیں کہ میں دعائے کمیل پڑھنے ہم آتے ہیں تو میری نظر کس پہ ہے, میری نظر اس کے اوپر ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ بنیادی طور پر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے ذاتی, یعنی ذاتی حیثیت عمل کی نہیں ہے, بلکہ اس عمل کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ثواب مل جائے. جب میری توجہ ثواب پر ہوگی تو میری توجہ کبھی دعائے کمیل کے کنٹینٹس پر نہیں ہوگی, کبھی میری توجہ یہ نہیں ہوگی کہ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں, کبھی میری توجہ یہ نہیں ہوگی کہ سیدِ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کیا رہے ہیں, اس لیے کہ مجھے تو غرض ہی ثواب سے ہے, مجھے تو عمل سے غرض ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے. ہاسپٹلز کے اندر ہم جاتے ہیں, بڑی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ یقیناً ایک لحاظ سے پازیٹیو ہے, لیکن میں ایک ہائر لیول کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ عیادت کرنا مریض کی کتنی امپورٹنٹ بات ہے اور کتنا وہ جو ہے ثواب ہے, لیکن ہم ہمیشہ ثواب کی نیت سے ہم چاہتے ہیں کہ جی اگر میں فلاں مریض کو دیکھنے جاؤں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا, مجھے 50,000 حج کا ثواب ملے گا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ میری جو اصل جو میں عیادت کر رہا ہوں, جو میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں اس کی اہمیت کو فراموش کر دیتا ہوں کہ دنیا میں اس کے کیا اثرات ہیں, کیا میں اس پر بھی توجہ کروں یا نہ کروں. میں جب کسی کو سپورٹ کرنے جاتا ہوں تو اس کی اسپریچول کنڈیشن کو, اس کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے میں, اس کو پیس پرووائڈ کرنے میں میری کنٹریبیوشن, کیا میں اس پر بھی توجہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, کیا اس دنیا میں بھی اس کے فائدے مجھے نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ ہم ثواب اور عقاب جو ہے اس کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہے کمال ولی خدا کا, یہ ہے کمال حجت خدا کا, اور یہ صرف مثال اس عظیم ہستی کی نہیں ہے بلکہ ہم سب اگر اسی طریقے سے امام حسین سے کنیکٹ ہو جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا, وہی انقلاب جو حر جیسی عظیم ہستی کی روح میں برپا ہوا. یہ امام حسین تھے کہ جس نے ایک جہنمی کو جنتی بنا دیا. یہ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کا. عزیزان محترم, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر بہت زیادہ پانی موجود تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ اصحاب سے یہ کہا کہ جتنا پانی جمع کر سکتے ہو یہاں پر پانی جمع کر لو. یہ پانی جمع کرنے کے بعد جب یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو آپ کے لشکر میں موجود کچھ افراد نے خوشی سے یہ کہا کہ دور ایک جگہ پر نخلستان موجود ہے, کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام حسین نے بھی چونک کے دیکھا, چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی سائے کی جگہ مل جائے. لیکن جو لوگ اس راستہ بتانے والے تھے, جو وہاں پر اصل ایکسپرٹس تھے, انہوں نے کہا کہ مولا یہ تو کوئی نخلستان یہاں پر موجود نہیں ہے. جب غور سے دیکھا تو حر کا لشکر جو ہے آ رہا تھا اور نیزے اتنے بلند تھے کہ وہ کھجور کے درخت نظر آ رہے تھے. بس عزادارو, آن کی آن میں یہ حر کا لشکر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا. جب یہ لشکر وہاں پر آیا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لشکر حر کا جو ہے وہ پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے اور جانوروں کی تشنگی اور پیاس سے زبانیں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی. آپ امام حسین علیہ السلام, ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر کہ آپ نے اس وقت یہ حکم دیا. حتی بعض کے لیے بہت بے چینی کا یہ مسئلہ تھا کہ سارا کا سارا پانی 1000 کے لشکر کو پلا دیا جائے. امام حسین نے کہا کہ ان سب کو سیراب کرو, نہ صرف ان کو سیراب کرو بلکہ جانوروں کو بھی سیراب کرو. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حر کے لشکر میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو اس قطار میں اور لائن میں سب سے آخر میں موجود تھا, اور اس کو یہ خوف تھا کہ جب تک میری باری آئے گی میں پیاس سے مر جاؤں گا, اس دنیا سے چلا جاؤں گا. بس عزادارو, دور سے امام حسین علیہ السلام جو انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے, ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھے, اپنے آپ کو اس شخص کے قریب بلایا اور اس کے ناقے کو بٹھایا اور اس کے سواری کو بھی پانی پلایا اور اس شخص کو بھی آپ نے پانی پلایا. عزادارو, پانی پلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر سے یہ کہا کہ اے حر, نماز تو تم بھی پڑھتے ہوگے, یہ نماز کا وقت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھوں, تو تم بھی اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو تم اپنی لشکر کی قیادت کرو. یہ کہنا تھا کہ حر نے کہا کہ حسین, یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جیسی ہستی موجود ہو اور میں خود اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں. گویا یہ نماز شروع ہوئی اور حر نے اور حر کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن اگر اس منظر کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا اس وقت کہ حر کا لشکر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اگر لوگ یہ دیکھتے تو وہ یہی سوچتے کہ امام حسین نے اتنا ایثار اور قربانی سے کام لیا, امام حسین کی یہ فیاضیت کا نتیجہ تھا, امام حسین کے یہ کرم کا نتیجہ تھا جو پانی پلایا, تو یہ لشکر آج امام حسین سے محبت کرنے لگا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے عزادارو کہ جس وقت نماز کا وقت ختم ہوا, امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے, اپنے زلجنہ پر بیٹھے, اور جب آگے بڑھنے لگے تو یہ حر آیا اور اس نے لجام فرس کو پکڑ لیا. لجام فرس کو پکڑ کر حسین کو روکنے کی کوشش کی. بس عزادارو, یہ وہ وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے حر کو کہ اے حر, کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ابھی میں نے تمہاری پیاس بجھائی ہے اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے ہو. لیکن امام حسین علیہ السلام اس وقت کوئی احسان جتانا نہیں چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر, تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. یہ جملہ امام نے ایک معرفت کے تحت کہا کہ جس کا امام کو صرف پتہ تھا کہ اس کا آئندہ اثر کیا ہوگا. بس حسین کا یہ کہنا تھا. عزادارو, یہ حر آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیتا ہے؟ یہ حر یہ کہتا ہے, اے حسین, خدا کی قسم اس عالم عرب میں اگر کوئی اور میری ماں کا اس طرح نام لیتا تو میں اسی طرح سے اس کو جواب دیتا, لیکن حسین میں کیا کروں, آپ کی مادر گرامی تو فاطمہ زہرا ہے, میں تو صرف ان کا احترام کر سکتا ہوں, میں تو صرف ان کی رسپیکٹ کر سکتا ہوں. بس عزادارو, یہی وقت تھا. اس وقت کے بعد سے شب عاشورا تک یہ حر جو ہے اس کا دل اندر سے کانپتا رہا اور بار بار اس کو سوچتا رہا کہ میں کس ہستی کے خلاف جا رہا ہوں. عزادار و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شب عاشور یہ حر اتنا بے چین ہے کہ کبھی خیمے میں جاتا ہے کبھی خیمے سے باہر آتا ہے, تو کسی نے حر کے لشکر میں سے حر سے یہ پوچھا, اے حر تمہیں نیند کیوں نہیں آتی, تم سوتے کیوں نہیں ہو, تم خیمے میں کیوں نہیں جاتے ہو, کل جنگ کا ٹائم ہے, کل جنگ کا وقت ہے. عزادارو حر اس کو یہ جواب دیتا ہے, ارے میں جب بستر پر جاتا ہوں جب میں سونے لگتا ہوں تو مجھے صدائے الاتش کی آواز آتی ہے, جس حسین کے لشکر کو لشکر نے مجھے پانی میرے لشکر کو پانی پلایا آج اسی کے بچوں کی پیاس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی. عزادارو یوں تڑپ تڑپ کر حر نے اس رات کو گزارا اور صبح ابن سعد کے پاس گیا اور کہا کہ ابن سعد میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کل جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. ابن سعد نے کہا کہ ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے اڑنے لگیں گے اور بازو کٹ کٹ کے گرنے لگیں گے. بس عزادارو حر نے یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا بدن کانپ اٹھا, اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں محسوس کرنے لگا. بس یہی وہ وقت تھا عزادارو کہ حر آہستہ آہستہ اپنی فوج سے دور ہوتا چلا گیا اور پھر ایک ایسا مقام آیا کہ جس وقت اس نے حسین کے خیمے کی طرف جو ہے وہ اپنی سواری کے ساتھ ایڑ لگائی. بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے, ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہ حر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ ندامت سے جھکا ہوا ہے, شرمندگی سے جھکا ہوا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ مولا حلی من سبیل من توبہ, مولا کیا کوئی توبہ کی کوئی سبیل ہے یا نہیں, مولا کیا کوئی بخشش کی کوئی سبیل ہے یا نہیں, مولا میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں, مولا ایک گناہگار کی حیثیت سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. عزاداروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں عجیب جملہ نقل ہوا ہے کہ حر اس وقت اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ انی ارعبت اولیاء کا ربک, کہ پروردگارا میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا, میں وہ ہوں کہ دلوں کو لرزا کے رکھ دیا. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب عورتوں اور بچوں نے حر کے قافلے کو آتے دیکھا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب و ام کلثوم اور بیبیاں جو ہیں ان کے قلب ایک مرتبہ لرز گئے, بہت ہی سخت سچویشن تھی. لہذا حر یہ کہتا ہے انی ارعبت, میں وہ ہوں کہ جس نے اولیاء خدا کے دلوں کو لرزا کے رکھ دیا, مولا کیا کوئی توبہ کی سبیل ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے اپنے بند کر دیے ہیں, تیری توبہ قبول ہوتی ہے. عزادارو یہ سننا تھا کہ حر نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے, اس لیے کہ یہ گناہ کا بدنما داغ سوائے میرے خون کے کسی اور چیز سے پاک نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ السلام نے حر سے یہ کہا, حر تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے نیچے اتر کر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. عزادارو دو مرتبہ گویا امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری کوئی پذیرائی کریں. شاید امام حسین یہ سوچ رہے ہوں, شاید امام حسین یہ کہہ رہے ہوں اپنے آپ سے, ارے حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے تیری پذیرائی کی تھی, ارے آج تو دوست بن کے آیا ہے, ہمارے پاس پذیرائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حر جو ہے وہ بالکل اس کو مانتا نہیں تھا اور اس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے, بس میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, بس یہ کہنا تھا. عزادارو امام حسین نے حر کو اجازت دی لیکن صاحبان اسرار نے اس اسرار سے پردہ اٹھایا اور یہ کہا کہ حر کا دل چاہتا تھا کہ اپنے گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر کے لیے اپنے مولا کے پاس بیٹھ جائے, لیکن ایک مرتبہ اس تصور سے اس کا دل کانپ جاتا تھا کہ اگر مولا کے بچوں میں سے کسی بچے نے خیمے میں دیکھ لیا تو وہ یہ کہے گا کہ بابا یہ تو وہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہمارے ہمارے راستے کو روکا تھا، بس اس شرمندگی کو سوچتے ہوئے حر نے اس بات کو قبول نہ کیا، محاذ جنگ پر گیا، اور جس وقت لڑنے کے لیے گیا، عزدارو یہ حر ایک مرتبہ لشکر یزید کو خطاب کرتا ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ اس کا تاریخی خطاب یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اے لشکر والو، ارے میں تو ان میں سے نہیں تھا کہ جنہوں نے الامام کو خط لکھا، لیکن تم اور تمہارے سرداروں نے امام کو خط لکھا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرات کا پانی ایک شکم ماہی کی طرح چمک رہا ہے، اور حیوانوں کو بھی یہ پانی حلال ہے، لیکن تم نے نواس رسول پر اس پانی کو بند کر دیا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ عزدارو حر نے جنگ کی، شہید ہوا، زمین کربلا پر گرا، اور ان خوش قسمت اصحاب میں سے تھا کہ حسین نے اپنے آپ کو اس کے سرحانے پہنچایا، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اس کے لیے دعا کی کہ نعم الحر، اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين، ماتم حسين.